الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بزرگوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں. ان میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے تقوی، خوف، ڈر اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ضروری ہے، لازم ہے کہ تم میں سے ہر آدمی اس بات کو دیکھے، خیال رکھے، دھیان کرے کہ اس نے موت کے بعد کی زندگی، اصلی زندگی کے لیے دنیا میں کیا کیا ہے، پہلے سے کیا سامان وہاں بھیجا ہے تیاری کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ، تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خوب اچھی طرح جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالی نے ان آیتوں میں دو جگہ اپنے خوف، ڈر، تقوی کا حکم دیا ہے. دوسری آیت میں اللہ نے کہا ہے اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مسلمانوں، اللہ سے خوف، ڈر، تقوی اتنا اور ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے تقوی کا حق ہے. اگر اللہ کا تقوی دکھانے کا ہوا، لباس بہت تقوی والا، باتیں بہت تقوی والی، ظاہری چیزیں بہت تقوی والی، لیکن اللہ تعالی جس کو مانتا ہے، یعنی دل کا تقوی وہ نہیں، تو حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالی تو کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اللہ سے ایسا اور اتنا ڈرو جتنا اللہ کا حق ہے. اگر تم نے ظاہری تقوی اختیار کیا، دنیا والے اس کو مانیں گے اور بہت تعریف کریں گے، لیکن کیونکہ اس میں حقیقت نہیں ہے اور دل کا تقویٰ حاصل نہیں ہے، اس لیے اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن، قیمت، قدر نہیں ہوگی۔ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما التقویٰ ہاہنا، حقیقی تقویٰ جو اللہ کے یہاں مانا جاتا ہے اور وہ اجر و ثواب، رضا اور خوشی اللہ کی دلواتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اور رحم و کرم کرتا ہے، وہ یہاں ہوتا ہے، اس کی جگہ یہ دل ہے۔ اگر یہاں ہے تو اللہ اس کو مانتا ہے، اور اگر یہاں نہیں، سارے میں ہے یہاں نہیں، تو اللہ بالکل نہیں مانتا۔ وہ دنیا کی چیز ہے، دنیا کا سودا ہے، جیسے آپ کے پاس رانڈ ہوں، ڈالر ہوں، پاؤنڈ ہوں، تو آپ مارکیٹ سے جو چاہیں خرید لائیں۔ تو یہ ظاہری تقویٰ بھی ڈالر، پاؤنڈ، اسٹرلنگ کی طرح سے ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس اعتبار اس کا جب ہوگا کہ جب یہ تقویٰ اور خوف یہاں بھی پایا جائے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل میں، اور وہی تقویٰ دل کا اللہ کے یہاں معتبر ہوتا ہے۔ اللہ جتنا، جیسا دل کا تقویٰ جس کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ تعالی اس کو اپنی مہربانی سے، عنایت سے دنیا میں اور آخرت میں نوازتے ہیں۔ اور اگر یہاں کا نہیں، یا ہے اور بالکل معمولی، جیسے آدمی دنیا میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، یہ ڈر دنیا کے اندر دو چیزوں کی وجہ سے پایا جاتا ہے، یا جلب منفعت کی وجہ سے، ہمیں فائدہ پہنچے، ہمارا فلاں کام فلاں کام فلاں کام یہ پورے ہوں، اس لیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، پانے کے لیے بہت سے لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، احتیاط کرنی پڑتی ہے، ڈرنا پڑتا ہے۔ یا دوسرا سبب دفع مضرت، خطرہ ہے، نقصان کا، پریشانی کا، تکلیف کا، اس لیے اس تکلیف کے ڈر کی وجہ سے احتیاط کرتے ہیں، اور خوف طاری رہتا ہے کہ اگر ذرا بھی بے توجہی ہوئی تو جوتے لگ جائیں گے، جیل چلے جائیں گے، مصیبت آ جائے گی، گھر جلا دیا جائے گا، اور کوئی پریشانی ہو جائے گی، اس لیے ڈرتے ہیں۔ تو یا جلب منفعت کے لیے، نفع حاصل ہو، جیسے ماں سے اولاد کو نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ماں کا باپ کا ادب، احترام، تعلق، محبت، خدمت اور ڈر رہے گا، تو جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کے پاس ہے، وہ اولاد کو دیں گے۔ اگر اولاد عقل مند ہے تو اپنی ماں کو، باپ کو راضی رکھے، خدمت کرے گی، خوش رکھے، تو وہ بھلائی ان کو حاصل ہوگی۔ دینی اعتبار سے بھی دونوں جہان کی نعمتیں ماں باپ کے خوش رکھنے میں ہیں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. اللہ تعالی نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اگر کوئی آدمی غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پرستش عبادت کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اور وہ چیز اللہ تعالی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں. اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی اس بات کو کسی قیمت پر کسی آدمی سے معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کیا جائے. تو اور ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ اگر کوئی اور گناہ ہے کوئی بھی ہو کیسے ہی ہو اللہ کہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی معاف کرے گا جس کو اللہ چاہے گا اور جس کو نہیں چاہے گا سزا دے لے گا. لیکن شرک کسی حالت میں کسی سے عبادت میں دوسرے کسی کو شریک کرنا اللہ نے قطعی فیصلہ کیا ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے. شرک کی معافی کی ایک ہی شکل ہے کہ انسان اپنی اس غلطی پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر چھوڑ کر دوبارہ ایمان لے آئے. الاسلام یہدم لما قبلہ. ایمان لانا اسلام قبول کرنا پچھلی تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے. تو اگر شرک بھی کیا ہے غیر اللہ کی پوجا پرستش کی ہے جب ایمان لے آیا تو وہ بھی اور گناہوں کی طرح وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اسلام لانے کے علاوہ اگر کوئی توبہ استغفار کرنا چاہے تو شرک سے نہیں ہوگا اور گناہوں سے ہو سکتا ہے. اللہ چاہے تو اس کی حالت کو دیکھ کر معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے دے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں شرک کے علاوہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی کسی امت میں ایک شخص تھا نہایت بدکار. کوئی گناہ برائی حرام اس نے چھوڑا نہیں تھا سب کرتا تھا اور 99 ایمان والوں کو بلا قصور قتل کیا تھا. اس نے ساری زندگی تو گناہوں میں بھری ہوئی تھی. اس کے اوپر یہ ہے کہ 99 ایسے لوگوں کو قتل کیا ایمان والوں کو. ایک ایمان والا اس کو ملا تو اس نے کہا کہ بھائی میں ایسا ایسا پاپی ہوں اور کوئی گناہ میں نے چھوڑا نہیں اور 99 ایمان والوں کو قتل کر چکا ہوں. چاہتا یہ ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، کوئی طریقہ ہو تو بتاؤ۔ اس غریب نے ایسے ہی، اس نے کہا بھئی تیرے جیسے پاپی کی دعا استغفار کیسے قبول ہو سکتی ہے، تو نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، کہ اچھا میری مغفرت ہی نہیں ہو سکتی، تو اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ اب یہ تو کر لیا اس نے، غرور میں، تکبر میں، بڑائی میں، خباثت میں، لیکن پھر سوچا کہ بوڑھا ہو رہا ہوں، بدن کمزور ہو رہا ہے، مروں گا تو کیا میرا ہوگا، میں نے تو کوئی برائی چھوڑی نہیں دنیا میں، اللہ کے ہاں کیسے جاؤں گا، کیا بھگتوں گا، کیا ہوگا۔ تو پریشانی اسے ہوئی، ڈھونڈتا ڈھونڈتا، حضور فرماتے اس وقت جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا حضور میں ایک پریشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے، میں تو بہت ہی بدکار آدمی ہوں، ساری عمر تمام گناہوں میں، برائیوں میں، حرام میں گزری ہے، کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور 100 ایمان والوں کو بلا قصور قتل کر چکا ہوں۔ اگر کوئی ترکیب میری مغفرت کی، معافی کی ہو جائے تو مجھے بتائیے۔ سو رہے ہیں تو نبی نے کہا کہ میں نے بھی آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا، تو میں تمہیں کیا ترکیب بتاؤں، اگر تم کل آؤ تو رات میں اللہ تعالی سے میں تمہاری درخواست پیش کروں کہ ایک ایسا آدمی آیا ہے اور اس کی تمام زندگی اس طرح گزری ہے، اگر اللہ نے کوئی طریقہ بتایا معافی کا تو میں تمہیں کل کو بتا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کل کو آؤں گا، چلا گیا۔ دوسرے دن آ گیا کہ حضور میں آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی رات میں نے اللہ تعالی سے تمہاری درخواست، ایک آدمی ایسا 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 ایسا، وہ آیا ہے اور مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ سے معلوم کرو کہ کوئی مغفرت کی شکل ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالی نے یہ فرمایا سن کر کے کہ اس سے یہ کہو کہ اگر واقعی توبہ کرنا چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، تو بیت المقدس چلے جاؤ اور وہاں جا کر استغفار توبہ کرو، رو پیٹو، تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، استغفار قبول کر لیں۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے ابھی چلا۔ بس سامان وامان باندھ واندھ کے، تیاری کر کے، اور وہ جناب چل پڑا کہ استغفار کروں گا، توبہ کروں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ چلا اور کچھ دور گیا، 150 میل جو بھی کچھ ہو گیا، اور اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جب وہ ریگستان میں مرنے کے لیے پڑا ہے، ریگستان سمجھتے ہیں ریتا جہاں ہوتا ہے میدان، تو وہاں پڑا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کے فرشتے آئے، اچھے لوگوں کی جان نکالنے والے ملک الموت وہ بھی آیا، اور برے لوگوں کی جان نکالنے والے وہ بھی آئے۔ اب فرشتوں میں آپس میں گفتگو شروع ہوئی، جو بروں کی جان نکالنے والا، تو انہوں نے کہا یہ بہت ہی خبیث آدمی ہے، بہت برا ہے، ساری عمر اس نے خدا کی بغاوت میں گزاری ہے، اس کو خوب ہم دل کے لے جائیں گے، اس کی سزا شروع ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اچھے والے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، یہ جا رہا تھا بیت المقدس استغفار و توبہ کے لیے، اس لیے یہ ندامت اور یہ نیت یہ بھی مفید ہے، ہم اس کو اچھوں میں شامل کریں گے. حضور فرماتے ہیں دونوں فرشتوں میں گفتگو ہوتے ہوتے یہ دونوں قسم کے ملک الموت عرش پر گئے اور اللہ تعالی سے جا کر درخواست کی کہ الہ العالمین تیرا ایک ایسا بندہ بہت ہی خراب، سارے کام برے، لیکن اب وہ چلا ہے بیت المقدس میں توبہ اور استغفار کے لیے، تو ہم میں سے کون اس کی جان نکالے، اچھوں والے یا بروں والے؟ اللہ نے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کہا جاؤ اور جا کر زمین ناپو، اگر وہ گھر سے قریب ہو اور بیت المقدس سے دور ہو تو بروں میں شامل کر دو، اور اگر وہ بیت المقدس سے قریب ہو اور گھر سے دور ہو تو اچھوں میں شامل کر دو. اور تھا وہ گھر سے قریب، بیت المقدس تو بہت دور، یہ فرشتے چلے زمین ناپنے اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ گھر کی طرف کی زمین پھیل جائے، زیادہ لمبی ہو جائے، اور بیت المقدس کی طرف کی زمین سکڑ جائے، قریب ہو جائے. جب فرشتوں نے ناپا تو گھر سے دور اور بیت المقدس سے قریب نکلا اور اس کو اچھوں میں شامل کر دیا گیا. تو اللہ تعالی کوئی بھی گناہ کتنے ہی ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. گناہوں کی تفصیل نہیں ہے سوائے شرک کے بس. تو بھائی اللہ سے اگر، یہ تو آدمی کے استغفار کرنے کے اوپر موقوف ہے، جیسا اخلاص، جیسا تعلق، جیسی ندامت اور جیسی حالت مغفرت مانگنے والے کی ہوگی، اللہ اس سے زیادہ اچھا معاملہ کرے گا. اگر گنڈے دار ہے بس صرف یوں ہی کہہ رہا ہے اللہ توبہ اللہ توبہ، شراب پیے جا رہا ہے اللہ توبہ، تو کیسی توبہ؟ تو مکاری کی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں. تو اس واسطے یہ آدمی اگر خود اس برائی کو چھوڑ دے اور یہ پکا ارادہ کر لے کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں، اور اس کا کوئی تعلق حرام سے نہ ہو، حرام کمائی نہ ہو، حرام کھانا نہ ہو، حرام پہننا نہ ہو وغیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا یستجاب له، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے جو حرام کھائے، جو حرام پہنے، جو حرام دیکھے سنے وغیرہ وغیرہ. تو حرام کار جو آدمی ہو اس کی دعا کسی قیمت پر اللہ قبول نہیں کرتا. کتنا ہی روئے پیٹے جب حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اس کی دعا اللہ کے ہاں نہیں جائے گی. ہاں اس کے کھانا کمانا حرام نہ ہو، حرام کمائے نہیں، کھائے نہیں، پہنے نہیں، پھر جو گناہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے اور یہ ارادہ کرے کہ اب کبھی نہیں کروں گا، اور پھر سچے دل سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دعا مانگتے مانگتے سچے دل سے ان تمام شرطوں کے ساتھ اس مانگنے والے کا آنسو نکل آئے, قطرے آنسو کے ٹپک جائیں, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے رحم کر دیا اور انشاءاللہ میری دعا ضرور قبول ہوئی. تو بھائیو, اللہ تعالیٰ جو گناہگاروں کو, بندوں کو, اصل میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عالم میں صرف نبی معصوم ہوتے ہیں. جو نبی ہیں انبیاء کرام, اللہ نے ان کے لیے عصمت رکھی ہے اور ان کو گناہوں سے, حرام سے, برائی سے اللہ حفاظت کرتا ہے, بچاتا ہے. غیر نبی کوئی بھی گناہ سے معصوم نہیں ہوتا, اور اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل صحابہ کرام ہیں, حضور کے صحابہ. کوئی غیر نبی کسی صحابی سے اونچا ہو نہیں سکتا. جو اثر, توجہ اور طہارت اور پاکی اور غیر اللہ سے دوری اور اللہ سے تعلق حضور کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے, وہ کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتا. اور یہ نعمت صحابہ کرام کو ملی تھی. تو جس نے بھی ایمان کے ساتھ صحابہ کرام, حضور کی زیارت کی, اس کا درجہ اور مقام دنیا میں اللہ کے یہاں جو ہوا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا, الا کلکم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. خبردار رہو, ہوشیار رہو, تم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا. اور گناہگاروں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو بہت توبہ کرتے ہوں, استغفار توبہ کرتے ہوں. تو جب صحابہ کرام سے خطا اور غلطی اور گناہ ہو سکتا ہے تو غیر صحابی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی بھی ہو, سب سے غلطیاں کم و بیش ہوتی ہیں. لیکن فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ جو لوگ عام لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, اور ان کو احساس نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی گناہوں کے کرنے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے نیک پارسا بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں پر تکبر کرتے ہیں اور بڑائی ہانکتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو توبہ کی کہاں سے توفیق ہوگی جب انہیں گناہ کا احساس ہی نہیں؟ یہ بہت مشکل سے عام لوگوں کو استغفار توبہ کی توفیق کما حقہ ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کی روح اور قلب, دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور اللہ کا قرب ان کو مجاہدہ و مشقت و محنت سے حاصل ہو گیا, ان سے اگر گناہ ہوتا ہے ہوتا تو سب سے ہے، نبی کے علاوہ کوئی بچا نہیں، تو ان کو اللہ کے اس قرب جیسا قرب ہوگا زیادہ مضبوط، اسی طرح اس گناہ کی تکلیف، اس کا احساس، اس کی پریشانی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو سوچا سمجھا نہیں جا سکتا، اور رو رو کر، دھو دھو کر، اور پریشان رہ کر، اور نادم رہ کر اس غلطی پر وہ بسا اوقات اس گناہ سے پہلے جو حال تھا اس سے بہت اچھا اپنا حال کر لیتے ہیں۔ تو ان کو جب تک گناہ کی معافی نہ ہو کسی کل چین نہیں آتی، اور وہ اللہ کے دربار میں اپنے خلاصی کے لیے رات دن جدوجہد کرتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ ان کا حال گناہ ہونے کے باوجود بالکل دوسرا ہوتا ہے، اور عام ایمانداروں کا حال وہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں، یا تو برائے نام اللہ کا نام لیتے ہیں، ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے ان کا ایمان ہے، لیکن ان کی روح پر، قلب پر دنیا کا غلبہ ہے، اور وہ رات دن ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا اسی میں پڑے۔ اللہ تعالی نے انسان کو بہت نعمتیں دی ہیں، وہ مختلف نعمتیں مختلف غرض سے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، تو ان کے مقاصد ہیں کہ یہ کام ان سے ہو جائیں، سہولتیں ہیں، دل، دماغ وغیرہ، لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک چیز اللہ نے صرف اپنے لیے دی ہے، غیر کے لیے نہیں، اور وہ قلب ہے۔ آدمی کا دل، قلب اللہ نے صرف اپنے لیے دیا ہے۔ اگر اس دل میں اللہ نہیں تو اللہ کی کرسی خالی ہے، اللہ اس میں ہے نہیں، بسایا نہیں، موجود نہیں، غفلت ہے اللہ سے۔ اور اگر اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، جیسے بیٹا، بیٹی، بیوی، شوہر، بھائی بہن، ماں باپ، کوئی دوست، کوئی پیارا، کوئی بھی دنیا کا کوئی غیر، مال، بزنس، انڈسٹری، کرنسی، سونا، چاندی اس دل پر ہیں، تو غیر اللہ دل پر بسا ہوا ہے۔ اللہ سے دل خالی ہے، اللہ کی کرسی پر غیر بسا رکھا ہے، تو یہ دل نہیں بتخانہ ہے۔ ظاہری اعتبار سے مومن ہے، موحد ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور باطنی اعتبار سے مشرک ہے، غیر بسے ہوئے ہیں اس کے دل میں۔ یہ دل ہر وقت اس کے اوپر جیسے بچھو ڈنک مارتا ہو غیر کی طرف کھینچ رہا ہے، اور اس کا ایمان اس کو جس جیسا کمزور، بھوکا، پیاسا ایمان، پانی نہیں، کھانا نہیں، فرٹیلائزر نہیں، کچھ نہیں، مرا ہوا ایمان، وہ اس شیطان جو بسے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں کیا کرے، اس کا تو گلا گھونٹ رکھا ہے ایمان کا۔ تو اس لیے یہ بیچارہ غفلت میں مبتلا ہے، غیبتوں میں، جھوٹ میں، بے ایمانی میں، حرام کھانے کمانے میں، نمازیں چھوڑنے میں، روزہ چھوڑنے میں، زکات چھوڑنے میں، سینکڑوں قسم کی برائیوں میں، کیونکہ دل اس کا جو ہے وہ اللہ سے متعلق نہیں، وہاں غیروں کا قبضہ ہے، اور غیر جو ہیں وہ جہنم کی طرف کھینچتے ہیں، وہی سب حالات اس پر مسلط ہیں. اور اگر یہ نماز میں کھڑا ہو جائے تو جیسے ہی نیت باندھی اور اللہ اکبر کہا، تمام دنیا کے شیطان کود جاتے ہیں اس کے دل میں دھما دم. کئی برس ہوئے کسی سے وعدہ کیا تھا، برسوں ہو گئے اور کچھ نہیں کیا، کب یاد بھی نہیں آتا وہ وعدہ، لیکن نیت باندھتے ہی وہ یاد آ جائے گا. کسی کا فون یاد آ جائے گا، کسی کا تقاضا یاد آ جائے گا، کسی کو مال بھیجنا یاد آ جائے گا، کسی سے پیسہ منگوانا یاد آ جائے گا، کوئی فلاں بیمار چھوڑ کے آیا تھا معلوم نہیں کیا حال ہے، کسی کا نسخہ یاد آ جائے گا، کسی کی دوا یاد. دنیا بھر کی جتنے فکر ہو سکتے ہیں وہ نیت باندھتے ہی فوراً اس کے دل میں کود کر کے آ جائیں گے. اور اس غریب کو کچھ پتا نہیں رہے گا کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں. ایک ایک غم اس کے دل کو کھینچ رہا ہے، اس کے دماغ کو کھینچ رہا ہے، ساری دنیا میں لیے پھر رہا ہے. تو یہ نماز ہوئی تماشا ہو گیا، ساری دنیا نماز میں بس گئی سوائے اللہ کے، اللہ کا کہیں ذکر نہیں، دور دور خیال بھی نہیں، خواب بھی نہیں اللہ اور غیر اللہ کا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ أَوْ كَمَا قَالَ سَلَمَ. حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا آدمی بگڑ جاتا ہے، خراب. فرماتے ہیں خبردار، وہ دل ہے دل، قلب ہے قلب. تو یہ دل جو ہے یہ انسان کا بادشاہ ہے، جیسا یہ دل ہوگا ویسا آدمی ہوگا. اگر یہ دل اچھا ہے تو آدمی اچھا ہے، اور یہ دل خراب ہے، گندا ہے، سڑ گیا ہے، بیمار ہے، اس کے اندر سے بدبو اور عفونت آ رہی ہے اور کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور خراب ہے، تو پھر تمام آدمی خراب ہے، سڑ گیا تو کچھ نہیں. تو بھائی یہ دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑتا ہے، دوسرا گناہ کیا دوسرا، تیسرا گناہ کیا تیسرا. اگر یہ گناہ کرتا چلا جائے تو پھر اس کے دل پر داغ بھی پڑتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جائے گا. پھر جو گناہ کرے گا تو اس سیاہی پر داغ پڑیں گے. اگر یہ توبہ استغفار کرتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے تو وہ داغ دھلتے بھی رہیں گے، پڑھیں گے بھی دھلیں گے بھی. تو اور اگر یہ کوئی اچھا کام زیادہ نہیں کرتا، گناہ ہی زیادہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، روزے کھا لیتا ہے، زکات نہیں دیتا، حج کو نہیں گیا وغیرہ، ایسے ہی غیبتیں کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، وعدے خلافیاں کرتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، ویڈیو دیکھتا ہے، غیر محرم عورتیں مرد ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ آتے جاتے ہیں، تو اس طرح کے گناہ رات دن کرتا رہتا ہے تو جیسا گناہ ویسے دا اور موٹی موٹی تہیں جم جاتی ہیں. کاٹھ کاٹھ جانتے ہیں؟ کاٹھ گجراتی میں کاٹھی کہتے ہیں نا, زنگ ہم اردو میں زنگ کہتے ہیں, لوہے پر لگتا ہے, اور گجراتی میں اسے کاٹھ کہتے ہیں. تو وہ سیاہی کاٹھ کی طرح سے, زنگ کی طرح سے ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کلا بل رانا علی قلوبہم, ان کے دنوں پر زنگ کی موٹی موٹی تہیں جم گئی. ایسا آدمی جو اس طرح گناہ کرتے کرتے بالکل اس کا دل خراب ہو جائے, اسے اچھی بات, اچھی جگہ, اچھا آدمی بالکل پسند نہیں. گھبراتا ہے کہاں بھاگ جائے, کہاں نکل جائے, کیا کر لے. تو یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے. وہ جو کاٹھ جم گیا ہے زنگ, اس کی وجہ سے ایک ہے. اور یہی آدمی اگر شراب, دارو, گجراتی میں دارو کہتے ہیں نا, چوری, زنا, ٹیلی ویژن, جھوٹ, غیبتیں, فساد, جھگڑا, یہ حرام باتیں ہوں کہیں, تو ساری ساری رات اونگ نہیں آتی, چست بیٹھا رہتا ہے, اور خوب جی لگتا ہے, خوب جھگڑے فساد, تمام برائیاں حرام. تو یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے کہ اچھا کام کس کھڑکی سے کود کے نکل جائے, کہاں سے بھاگ جائے. تو بھائی, میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں, غیر نبی معصوم نہیں ہوتا. اس لیے گناہ ہوتے ہیں, سب سے ہوتے ہیں. اور جب گناہ ہوتے ہیں تو اس کا دل پر اثر پڑتا ہے, داغ پڑتا ہے, زنگ لگتا ہے. اس لیے تمام لوگوں کو اس کی دوا, علاج ضروری ہے کرنا چاہیے, تاکہ یہ زنگ, یہ کدورت, گندگی دور ہو اور یہ دل اللہ کا آماجگاہ بنے, جگہ بنے, اور اللہ کا تعلق, خوف, خشیت, بھلائی اس میں پیدا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لکل شئن سقالتن وسقالت القلوب ذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کے, گندگی, میل, کچیل, کاٹ, زنگ دور کرنے کا سامان ہوتا ہے. اگر لوہے کی کڑاہی گندی ہو جائے تو اینٹ سے, پتھر سے, اور بالو ریتے سے مانجھا جاتا ہے, تاکہ وہ میل, وہ کاٹ, وہ گندگی دور ہو جائے اور برتن صاف ہو جائے. اور اگر پیتل کا برتن ہے تو براسوں سے صاف کرتے ہیں, اور اگر شیشے کا نازک برتن ہے اور اس پہ آپ اینٹ رگڑنے لگیں, پتھر رگڑنے لگیں, تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا, سارے میں خراش پڑ جائیں گے, برتن ہی چلا جائے گا. تو اس لیے دل جو آج غیر اللہ کی قدورتوں سے, نجاستوں سے, گندگیوں سے برباد ہے, اس کو ٹھیک کرنا کوئی ایمان والا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسقالت القلوب, دلوں کے صاف کرنے کا سامان اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے یہ دل منجھتے ہیں, قدورت, گندگی, نجاست، زنگ، کاٹ، میل کچیل دور ہوتا ہے، اس دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس دل کی روح کی غذا بنتا ہے، اور اس کے بغیر چین نہیں آتی. اسی واسطے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو جگہ جگہ حکم دے کر اللہ کا ذکر فرض کیا ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. جو ذکر کے علاوہ اور مشاغل ہیں، کام ہیں، وہ گھٹ جائیں، اور ساری چیزوں سے زیادہ ذکر ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح، تعریف صبح شام بیان کرو. تو اللہ کی تسبیح صبح شام الگ چیز ہے، اور اللہ کا ذکر مستقل الگ چیز ہے. دونوں کو کرو. اسی طریقے سے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کھڑے، اللہ کا ذکر بیٹھے، اللہ کا ذکر لیٹے، کروٹوں پر، ہر حال میں کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی، اور صحابہ کرام میں تین عبداللہ جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، ان میں ایک، وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہونے سے مرنے تک تین ہی حالتوں میں رہتا ہے، یا کھڑا، یا بیٹھا، یا لیٹا. پوری زندگی میں چوتھی حالت نہیں آتی، کوئی زبردستی الٹا لٹک جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ یہی تین حال ہے زندگی ان میں گزرتی. اور اللہ نے ایمان والوں کو ان تینوں حالتوں میں اپنے ذکر کا حکم دے دیا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ کو کسی حال میں بھولے نہیں، سارے دنیا کے کام کریں اور میرا ذکر برابر ہوتا رہے. دل بیار دست بکار. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تم کو تمہارے اموال، فارمنگ ہے، بزنس ہے، انڈسٹری ہے، نوکری ہے، جاب، مزدوری ہے، ہاتھ سے کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہو، تمہارے بیٹے، بیٹیاں، بیوی، شوہر، ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، سگائی والے اور لوگ، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. خبردار، ایسا نہ ہو کہ نو ٹائم، منے فرصت نہ تھی ملے. خبردار، ایسا نہ ہو. ومن یفعل ذالک، اور جس نے ان تمام دنیا کو وجہ سے اللہ کے ذکر کی غفلت کی، فرصت نہیں کیا، اللہ کہتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی ہے کھوٹ والے. گھاٹا ٹوٹا نقصان کھوٹ یہی لوگ ہیں. ہاں اس دنیا پر پتا نہیں چلتا، موت کے بعد پتا چلے گا کیا کھویا کیا پایا. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو اور اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے مت بھولو میں تم کو نہیں بھولوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نمک حرامی مت کرو. آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے انا مع العبد ما تحرکت بی شفتاہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، اسے نہیں چھوڑتا. وہ مجھے یاد کر رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ. اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے انا جلیس من ذکرنی، میں اس شخص کا جلیس مصاحب ہم نشین ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر تنہائی میں تو میں بھی تنہائی میں کرتا ہوں، اور اگر لوگوں کے سامنے نے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک باہ بڑھتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. تو بھائیو ہم اللہ سے روٹھے بیٹھے، غیر سے دل لگا رکھا ہے، اس کو دل میں آباد کر رکھا ہے. تمام غیر، گدھے کتے بلی سانپ بچھو، بزنس انڈسٹری، مکان پراپرٹی فرنیچر، بیوی شوہر بھائی بہن ماں باپ بیٹے بیٹیاں سب دل میں بسیں، اور نہیں تو اللہ نہیں، اللہ کی کرسی اللہ سے خالی، ساری دنیا بھر رکھی، سینکڑوں بت بسا رکھے اور ان کے تعلق میں رات دن مشغول. یہ ہمارا حال ہے جب یہ دل اس طرح غیروں سے بسا ہوا ہو، اور اس کی صفائی کا علاج اور دوا کبھی بھول کر ہم نہ کریں تو ظاہر ہے اس کا کیا حشر ہوگا، اللہ کہاں یاد آئے گا، اور اللہ کے لیے کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کیسے نصیب ہوگا. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم یہ سمجھتے ہو کہ جب لاکھوں رانڈ ہوں گے تو اطمینان چین سے زندگی گزارے. دل کا اطمینان ڈالر میں نہیں، رانڈ میں نہیں، دولت میں نہیں، بزنس میں نہیں، انڈسٹری میں نہیں، بیٹے بیٹی میں نہیں، بیوی شوہر میں نہیں. الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ نے دل کا اطمینان صرف اپنے ذکر میں رکھا ہے، کسی اور چیز میں نہیں. جتنا جھگڑا بڑھاؤ گے اتنا انتشار بڑھے گا اور دل بے چین رہے گا اور رات دن نیند بھی نہیں آئے گی، جتنا مال جتنا جھگڑا بڑھے گا. ٹھیک ہے دنیا تمہارے لیے ہے استعمال کرو، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے ڈیوٹی متعین کر کے بھیجا ہے اس کو چھوڑ کر کس نے کہا یہ کرو، وہ ڈیوٹی تو انجام دو. تو بھائی اس کے قابل بنتا ہے آدمی اللہ کے ذکر سے. اسی طریقے سے اللہ نے ذکر کا حکم بہت دیا ہے قرآن میں جگہ جگہ، لیکن ذکر نہ کرنے والے جو ذکر سے گھبراتے ہیں، ذکر کو چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں آج نہیں تھے سکے، سب کچھ ہو سکے لیے نہیں ہم سے ہوگا، نہیں کرتے، ان کا حال قرآن میں مذمت کی ہے، بر بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فہو له قرین، جو آدمی ذکر سے بچتے ہوئے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ کون مسلط کرتا ہے؟ اللہ، اللہ مسلط کرتا ہے، کسے کرتا ہے؟ شیطان کو۔ اللہ کا مسلط کیا ہوا شیطان، کوئی طاقت ہے اسے ہٹا دے؟ بولو۔ اور اگر یہ شیطان، اللہ کہتا ہے فہو لہ قرین، وہ چپٹا رہتا ہے، چپٹا رہے گا تو اس آدمی کی زندگی کیسی ہوگی؟ بولو، جس پر شیطان اللہ نے مسلط کیا ہے، اور موت کیسی آئے گی؟ سوچو، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چپٹا ہی رہتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، جس جو آدمی میرے ذکر سے بچتے ہوئے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم اس کو گھٹی گھٹی زندگی دیتے ہیں، دنیا میں ایسا جیسے خول چڑھاؤ، انشراح، انبساط، اللہ کے ساتھ رضامندی نہیں ہوتا، نصیب نہیں ہوتا، ہر وقت یہی فکر۔ اور یہ تو دنیا میں ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو اندھا آدمی کا جو حشر ہوتا ہے، حشر کے میدان میں یہاں گرے گا، وہاں گرے گا، ہاتھ ٹوٹے گا، پاؤں ٹوٹے گا، سر ٹوٹے گا، اللہ کہتا ہے کہ رو کر چلا کر کہے گا رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، مجھے اندھا کیوں کر دیا، میری آنکھیں دنیا میں تھیں وہ کہاں گئی؟ اللہ کہے گا ہاں تیرے پاس آنکھیں تھیں اور ساری دنیا تو نے دیکھی، اور اس دنیا کے پالنہار، پیدا کرنے والے، خالق مالک اللہ کو کبھی تو نے نہیں یاد کیا، نہیں پہچانا، تیرے سے بڑا اندھا کون ہوگا؟ جب مرتا پھر یہ حشر ہوگا۔ اللہ نے یہ بیان کیا ہے قرآن میں، ذکر نہ کرنے والے، وحشت کرنے والے، بچنے والے، ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ویل ہو، جہنم کا ایک عذاب ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کے بارے میں سخت ہو گئے، کسی طرح ذکر کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے ویل ہو، جہنم کا عذاب۔ اور اولئک فی ضلال مبین، یہ تو کھلے ہوئے گمراہ ہیں، اللہ ہی نے یاد نہیں آتا۔ اللہ تعالی نے بہت سے اچھے اچھے عملوں کو قرآن میں ترغیب دی ہے، تعریف کی ہے، لیکن کہا ہے ولذکر اللہ اکبر، سارے کام اچھے ہیں کرو، لیکن اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ اس لیے بھائیو، اس ذکر سے یہ دل دھلتے ہیں، خوف و خشیت، تقویٰ، اللہ کا خوف، اس کی محبت اور تعلق ہے، آخرت یاد آتی اور اس کا دھیان اور اس کے لیے تیاری کی طرف متوجہ ہو، اور ایمان کا
اللہ اکبر۔
ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ بھائیو اللہ نے آپ کو دین ایمان عطا فرمایا اپنی مہربانی سے، تو اپنی اولادوں کے دین ایمان کی بھی فکر کرو۔ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو ایمان اسلام پر قائم رہنے، تعلیم تربیت اور صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرے، اس میں غفلت مت برتو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کہاں کہاں سے اپنے وطن سے یہاں بھیجا، اور اللہ کے فضل سے بہت اچھے حال میں رکھا۔ یہ چیز جو اللہ نے یہاں آپ کو دی ہے، وطن سے آپ گھر سے نہیں لائے تھے، سب اللہ نے یہیں سے رزق عطا فرمایا۔ تو اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اس ملک کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اگر اس نعمت کی شکر ادا کرو گے، اللہ آپ کو اور دے گا، برکت دے گا، خیر دے گا، اپنی رحمت سے بنوازے گا۔ اور اگر اس ملک کا حق ادا نہیں کرو گے، معاف کیجئے میں تو دوسرے ملک سے آیا ہوں، مجھے اپنی غرض ہونی چاہیے تھی، نہیں، میں آپ کی غرض کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس ملک میں اللہ کے دین کے لیے نہیں کریں گے تو خدا کے ہاں آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہاں کے جو بسنے والے کالے لوگ ہیں، یہ سیدھے سادھے جنگلی پہاڑی لوگ تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایماندار تھے، باپ دادا پر دادا۔ ان کرسچنوں نے، یورپین لوگوں نے ان کو چور بنایا، جھوٹا بنایا، زانی بنایا، شرابی جواری بنایا، خراب کیا اور ان کو برباد کیا، اور عیسائی بنا کر جہنمی بنایا۔ آپ کے اوپر اسلام کا یہ حق ہے کہ آپ ان اللہ کے بندوں کی، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جیسے آپ ویسے یہ، اور یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم ہے۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان لوگوں کو برابری کا معاملہ کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور ان کے ساتھ دشمنی کے بجائے محبت اور ہمدردی کا اظہار کریں، ان کو، ان کے بچوں کو پڑھانے لکھانے، دین دنیا کھلانے پہنانے کی معاملہ کریں، تو یہ خود آپ کے کہے بغیر ایمان قبول کریں گے اور خاندان کے خاندان کریں گے۔ میں ابھی یہ بیٹھے ہوئے کلاس ڈروپس کے، ان کے ہاں کام ہو رہا ہے، یہ کالے بچوں کو ان کی جو کالونیاں ہوتی ہیں اس میں جماعت خانہ بنا کر اور ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دنیا بھی دین بھی، اسکول کی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، اور کپڑا دیتے ہیں اور کھانا دیتے ہیں دونوں وقت۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اچھے اخلاق، تو پورے پورے خاندان ایمان لاتے ہیں کہ ہم اس بچے جیسا ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی یہ مذہب ٹھیک ہے اسے قبول کریں۔ آپ لوگ اللہ کے ان بندوں کی گمراہی میں کوئی حصہ نہیں بٹائیں گے، زکات صدقات خیرات مال نہیں خرچ کریں گے، اور ان کو جہنمی بنا رہنے دیں گے تو خدا کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو رخصت کر رہے تھے یمن، اور پیدل سات پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اور حضور نے فرمایا یا علی، اے علی، لو یہدی بک رجل، اگر ایک انسان تیری کوشش سے ہدایت پالے تو سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر۔ یہ بھی آدمی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر غلام میسرہ، اس کو اپنے ساتھ پلیٹ میں شریک کر کے کھانا کھلاتے تھے دونوں وقت، کافر غلام، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اسی کے بھوک ہیں، اور ان کو کچھ مدد کریں، تو یہ اگر تم مدد کرو تو تمہارے ہو جائیں اور اللہ کا دین اور جہنم سے بچ جائیں، تمہاری آخرت بن جائے اور اللہ تم پر رحم کرے اور مزید اللہ برکتیں دے اور یہ اس ملک کے لوگ تم سے محبت کرنے لگے نفرت کے بجائے اگر اچھا سلوک کرو. اس لیے اس طرف توجہ کرو، اللہ نے آج دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نمک حرامی مت کرو اور ان کی طرف توجہ کرو، مل جل کر جد و جہد کرو. دوسری جگہ بھی دیتے ہو خیر اچھا ہے، لیکن یہاں کا تو تم پر فرض ہے، اس کی طرف پوری کوشش کرو. اللہ نے وہ تمام لعنتیں جو گوروں کی حکومتوں میں تھیں وہ سب دور کر دیں، اب تو سارے ملک میں تم چاہو تو سب کچھ کر سکتے ہو. اس لیے اس میں کمی مت کرو، اللہ تمہاری نیتوں کو بھی درست کرے، دلوں کو بھی کھولے اور ان سے اس سے خیر پیدا کرے اور یہ لوگ اسلام میں آ جائیں، ان کی آخرت بن جائے، یہ ملک مسلمان بن جائے تو بڑی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.